کچھ باتوں کو اور کچھ آداب کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے جن کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے. اخلاق حسنہ، صبر، بردباری وغیرہ، اور اس کے مقابلے میں کچھ صفات کو اور آداب کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے جو اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں. اخلاق رذیلہ، تزکیہ نفس کے باب میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ دونوں قسم کے صفات کو بیان کیا گیا ہے. اخلاقیات کی بہترین کتاب جس کا نام قم کے معلم اخلاق آیت اللہ حسین مظاہری نے کارخانہ انسان سازی رکھا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں مختلف کارخانے بنے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کارخانے میں کپڑا بنتا ہے تو کسی کارخانے میں برتن بنتے ہیں، کسی کارخانے میں یہ پلاسٹک اور اس کے پائپ وغیرہ بنتے ہیں. ایک کارخانہ ہے، میرا جو سعادہ کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ نراقی کی کتاب معراج السعادہ یہ کارخانہ انسان سازی ہے. اس کتاب میں انسان بنتے ہیں. اس کے شروع میں انہوں نے تزکیہ نفس کے تین مراحل کو بیان کیا ہے، بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز مراحل ہیں. تزکیہ نفس جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے اہداف اور مقاصد میں سے ایک ہے، ایک نہیں کئی مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے. ان میں سے ایک تزکیہ نفس ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس. انہوں نے لکھا ہے کہ تزکیہ نفس کے تین مراحل ہیں. پہلے بار والے کا نام انہوں نے رکھا ہے تخلیہ کا مرحلہ، دیکھ ہے لام یہ اور آخر میں گول ہے، تخلیہ. دوسرے مرحلے کا نام انہوں نے رکھا ہے تحلیہ، تے ہے جسے آپ حلوہ لکھتے ہیں اور پھر لام یہ اور آخر میں گول ہے. تیسرا مرحلہ کا نام انہوں نے رکھا ہے تجلیہ، تجلیہ. جب آپ اپنی مکان بناتے ہیں، اپنی رہائش کے لیے مسجد بناتے ہیں یا امام بارگاہ بناتے ہیں، تو تعمیر کے دوران عمارت میں استعمال ہونے والی بہت ساری چیزوں کے ٹکڑے وہ عمارت کی چار دیواری کے اندر وہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. سیمنٹ، سریا، لکڑی. اچھا، بجلی کے آپ نے پنکھے لگائے ہیں تو اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ ڈبے وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. قبل اس کے کہ آپ اس میں فرش بچھائیں، کارپیٹ بچھائیں، ذاتی مکان ہے تو اس میں لا کے فرنیچر وغیرہ رکھیں، اپنے ذوق کے مطابق اس کی در و دیوار پر اپنے پسندیدہ شخصیات کی تصاویر آویزان کریں، جس طرح یہاں آپ نے آویزان کی ہیں امام راہب اور رہبر معظم کی. سب سے پہلا کام کرتے ہیں آپ وہ جو فالتو کوڑا پڑا ہوا ہے وہاں اس کو نکالا جاتا ہے. پہلے جھاڑو دے کے پھر پانی سے، پائپ سے اس کو صاف کرتے ہیں. عمارت میں استعمال ہونے والے مٹیریل کے ٹکڑے ہیں ان کو آپ نکالتے ہیں، بلڈنگ کو پہلے صاف ستھرا کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس مرحلے کو تخلیہ کا مرحلہ کہا جاتا ہے، تخلیہ. دوسرا مرحلہ اس کی آرائش کا شروع ہوتا ہے، آرائش کا. अपनी बसात अपनी हैसियत के मुताबिक उसमें कारपेट बिछाए जाते हैं, कालीन बिछाए जाते हैं, ताकि मकान है उसमें ये सोफे वगैरह कीमती उसमें बिछाए जाते हैं, उस मरहले को तहलिया तहलिया कहते हैं, उसको आरास्ता करना। तज़किये नफ्स के लिए भी इन मरहले से गुजरना होता है। तज़किये नफ्स के लिए सबसे पहले अपने नफ्स से नापसंदीदा और काबिले मजम्मत सिफात और आदाब को दूर करना होता है, उसको तखलिया कहते हैं। तखलिया खाली करना, खाली करने का मतलब होता है। दूसरे मरहले में जिन नापसंदीदा सिफात को आपने अपने नफ्स से निकाला, उनके जिद जो पसंदीदा सिफात है उसको अपनाना होता है, नफ्स को उससे आरास्ता करना होता है, उसको तहलिया का मरहला कहा जाता है। इन दो मरहलों से गुजरने के बाद, इन दो मरहलों के लिए आपको तवज्जो देने की जरूरत होती है, रियाजत करनी पड़ती है, बामल असादिदा की खिदमत हासिल की जाती है, फिर जाके नापसंदीदा आदतों को बंद करता है, पसंदीदा आदतों को अपनाता है, अपने नफ्स को उनसे आरास्ता करता है, अपनी रियाजत और मेहनत और अच्छी तरबियत लेने के बाद जब आप इन दो मरहलों से गुजर जाते हैं, फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप नफ्स के एक तीसरे मरहले में दाखिल हो जाते हैं, उसको तजलिया कहा जाता है। तजलिया, तजलिया की मंजिल पर आने के बाद फिर ये जमान और मकान, ये चीजें इंसान के दरमियान और उसके हकायक को तय करने के दरमियान ये चीजें फिर हाइल नहीं होती। बंदा उस मंजिल पर समझ में पहुंचने के बाद जब आप उसके पास जाते हैं और खुदा न खास्ता आप बावजूद नहीं है, कपड़े आपके गंदे हैं, उनको देख के हर कोई समझ सकता है आपके कपड़े गंदे हैं, साफ सुथरे हैं हर कोई समझ सकता है कि आपके कपड़े साफ सुथरे हैं, वो काफिर है, ईसाई है, मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, ये जाहिरी हालात को हर कोई देख सकता है, आपके चेहरे का रंग काला है, खूबसूरत है, बदसूरत है, आप नहीं है, आपकी सोच क्या है इस वक्त, आपके दिल दिमाग में किस किस्म के मसाइल हैं, हाँ ये बातिनी कैफियतें हैं, उनको आप बातिनी उनका मुशाहदा नहीं कर सकते, उनको दर्क नहीं कर सकता। इंसान जब तजलिया के मरहले पे आता है उसके सामने फिर जिला आती है, और फिर आप बगैर वुदू के जब उसके सामने जाते हैं वो मुतवज्जे होते हैं कि आप बावजूद नहीं है। एक नमूना अर्थ कर रहा हूं, नमूना तजलिए के मरहले से बंद उस मरहले पर पहुंच जाता है बंदा। ये बहुत ही तुलानी बात है, तुलानी बताने का मकसद ये है कि कुछ नापसंदीदा सिफात हैं जिनकी कुरान में अल्लाह ताला ने मजम्मत की है, रसूल और अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम ने भी उसकी मजम्मत की है। नापसंदीदा सिफात एक नहीं कई है, उनमें से एक अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ करना, अपने बाप दादा की तारीफ करना, उसकी मजम्मत की गई है। सात किस्म के अल्फाज अमीर उल्मोमिनीन के जो अपने बाप दादा की तारीफ करता है, लेकिन हमें अइमा मासूमीन की सीरत में उनके अकवाल में हम देखते हैं कि अइमा मासूमीन अपने बाप दादा की तारीफ करते हैं। इमाम सज्जाद का खुतबा बहुत बड़े अमीरुल मोमिनीन के जितने फजाइल एक किताब में इमाम सज्जाद ने बयान किए हैं, शायद दुनिया के किसी खतीब ने इतने अमीर मोमिनीन के फजाइल बयान न किए हों जितने इमाम सज्जाद ने। एक में 80 के करीब बात है, 25 पेंसिल से नोट किया है, 80 के करीब अमीर मोमिनीन के फजाइल बयान किए हैं इमाम सज्जाद ने दरबार यजीद में, यजीद के सामने। ये मैं बिरशा के कन्वेंशन में असवरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और असवरिया एल-मोहम्मद तहरीक पाकिस्तान के मजमे में अली के फजाइल बयान करूं, अहले बैत के मसाइब बयान करूं, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल उस खतीब का है जो कातिलों के मजमे में और
पूरा करें, अपना दीन इनसे लेकर उसका अमल करें या कुरान
करें, ये मकसद उसके पीछे वो कार फरमा है। एक एक जुमला, एक एक नाम जो खातून जन्नत का है, ये वो उनकी शान में एक कसीदा है। सिद्दीका आपकी शान में एक कसीदा है, राजिया, मर्जिया, बतूल, अजरा, हन्नाना, ये एक एक लफ्ज़, फातिमा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं? अरबी में वजह तस्मिया कहते हैं, नाम रखने की वजह, नाम रखने की वजह। लअन्नहा फुतिमत व शीअतुहा मिनन नार, अल्लाह ताला ने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने फातिमा को और फातिमा की शियों को आतश जहन्नम से दूर रखा है। मरहूम सईद काज़िम क़ज़विनी, उन्होंने अमीर मोमिनीन के बारे में किताब लिखी है, अली मिन अल महद इला लहद, अली महद से लहद तक। खातून जन्नत के बारे में किताब लिखी है, फातिमा मिन अल महद इला लहद, उसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है, फातिमा विलादत से शहादत तक इस नाम से। ज़ैनब मिन अल महद इला लहद, उसका भी तर्जुमा हो चुका है। इन किताबों को खरीदिए, खुसूसन आज योम दहरा की नस्बत से अर्ज करता हूँ, मुझे मुतर्जिम का नाम नहीं आता, मुझे कोई साहब ने ये दोनों तर्जुमे मुझे ला के दिए थे, वो मेरे पास चूंकि ये दोनों फातिमा मिन अल महद इला लहद वो अरबी में, ज़ैनब मिन अल महद इला लहद अरबी में मौजूद थी, इसलिए मैंने किसी और को वो हदिया के तौर पर दे दिया है। इन दोनों किताबों को खरीदे और उसमें पढ़े बीबी खातून जन्नत की अजमत को, खुसूसन आपके खुतबू को, जो मारिफ इलाही जो तो ही बयान की है खातून जन्नत ने, जो इमामत का फलसफा बयान किया है, जो अहले बैत की इताअत और पैरवी का फलसफा बयान किया है, जो इलाही अहकाम निमाज रोजा ज़कात इनका फलसफा बयान किया है खातून जन्नत ने, उनको पढ़ने की जरूरत है। एक कुरानी हकीकत जिसको अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम ने भी अपनी दुआओं में और खुतबों में बयान किया है, उसके तरफ मैं इशारा करता हूं। ज़कात का फलसफा बयान किया है बीबी ने, ज़कात का फलसफा। अरबी दुकान में ज़कात के दो मानी हैं, अरबी में जिस लफ्ज का एक से ज्यादा माना हो, दो तीन चार, उसको लफ्ज मुश्तरक कहते हैं। ज़कात के दो मानी हैं, एक पाक पाकीदगी, नंबर दो नशोनुमा, किसी चीज का बढ़ना बढ़ना। खातून जन्नत ने अपने खुतबे में ज़कात के दोनों मानी की तरफ इशारा फरमाया है, दोनों मानी की तरफ फरमाया। अल्लाह ताला ने एक तो निमाज के बारे में फरमाया, निमाज को अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर से तकब्बुर, गुरूर और निस्वत के जो जरासीम है उनको खत्म करने के लिए निमाज को अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया। एक शख्स जो अभी दुनिया में नहीं रहा, अभी नाम लेने में नहीं है, एक दफा मैं ज़ियारत के लिए जा रहा था, किसी ने मुझे ज़ियारत बदर के लिए भेजा था, किसी मरहूम के लिए ज़ियारत के लिए भेजा था। उस जमाने पीआईए की फ्लाइट जाती थी यहां से क्वेटा, क्वेटा से आगे मशहद, क्वेटा एयरपोर्ट से मैं अलमदार रोड जा रहा था, एक टैक्सी में मैं बैठा हुआ था, टैक्सी ड्राइवर ने किसी मुनासिबत से वहां बलोचिस्तान की सियासत का जिक्र किया और वो जो कत्ल हो गए नवाब अख्तर दुगती का जिक्र है, कहने लगे सूफी जी, मुझसे कहा सूफी जी, वो इतने मगरूर थे کہ انہوں نے بلوچستان کے ایک علاقے کا دورہ کیا، ان کی استقبال کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ایک علاقے کا کی کوئی سیاسی شخصیت سرکردہ اس کو ہار دیا تھا انہوں نے، یہ نواب صاحب جب آئے تو ان کے گلے میں ڈالنا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت پداور تھے، خط ان کا بہت اونچا تھا، یہ جن کو ہار دیا گیا تھا وہ خط کے چھوٹے تھے، وہ ہار لے کے آگے بڑھے، وہ نواب صاحب کی گردن تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے، تو نواب صاحب نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، کہا کہ یہ گلے کے بجائے میرے ہاتھ میں ڈالو، میں اپنے خالق کے آگے بھی نہیں جھکتا، تو اس ہار کی خاطر میں گردن نہیں جھکا سکتا، سریا تھا نا سریا، گردن میں سریا نہیں جھکا سکتا. بعد میں پرویز مشرف نے الیکشن کروائے، اس میں ان کی پارٹی جیت گئی، اور ایک صحافی طلعت حسین نے بدریے ٹیلی فون میں سن رہا تھا، ان سے کہا کہ نواب صاحب آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، کہا میں زندگی میں کسی کے آگے نہیں جھکا. یہ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ نماز کا مقصد انسانی اعضاء میں سب سے محترم عضو اور حصہ یعنی پیشانی، اس کو خواب کے اوپر رکھوا کے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سے غرور اور تکبر کو خاتمہ کرنا چاہتا ہے. جب نماز کا حکم دیا رسول خدا نے، یا رسول اللہ کس طرح نماز پڑھے، یہ 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 کام کرنا، یہ یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، سجدہ کا کیا مطلب ہے، اصولی طور پر خاک پر سجدہ ہونا چاہیے. رسول خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو، مٹی کو سجدگاہ بنا دیا ہے اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس پیشانی کو خاک پر رکھنا ہے. مغرور عربوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں ہماری طرف سے کہ وہ نماز سے سجدے کو نکالیں، جس میں پیشانی کو خاک پر رکھنا پڑتا ہے، اس کو نکالنے کے بعد ہم سے جتنی مرضی نمازیں پڑھوائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. رسول خدا نے جواب میں فرمایا کہ نماز کی روح سجدہ ہے، اس سجدے کی خاطر تمہاری پیشانی کو خاک پر رکھوا کے تمہارے اندر سے غرور کے خاتمے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے نماز میں سجدے کو شامل کیا ہے، نماز سے سجدے کو نکالے تو بچتا کیا ہے. حج کے بارے میں بھی یہی امیر مومنین کا ایک مختصر خطبہ ہے، اللہ اگر چاہتا تو مناسک حج اور اعمال حج کو ایک ایسے علاقے میں آپ بجا لانے کا حکم دیتا جہاں پانی ہے، نہریں ہیں، سرسبز ہیں، لیکن چٹیل میدان مقام ہے عرفات یا مزدلفہ مشعر الحرام، جہاں کوئی نہیں، جرنے کی وہی جا کے وہ دس ریال کی چٹائی پر لیٹتا ہے، اور پتنی عام بیچارہ مزدو بھی وہاں لیٹتا ہے. یہ فرمایا امیر مومنین نے کہ یہ یہ اس جگہ پر جا کر اعمال انجام دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مچھر کاٹ رہے ہوتے ہیں آپ کو اور ان کو وہاں سے اڑانے یا مارنے کا بھی آرڈر نہیں ہے، تاکہ انسان کے اندر سے غرور کا خاتمہ ہو جائے. خاتون جنت نے بھی فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے، نماز کا فلسفہ غرور اور تکبر کا خاتمہ، زکات کا فلسفہ خدا نے زکات کو تمہارے اموال میں فرض قرار دیا دو فائدوں کی خاطر، نمبر ایک تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے، تمہارے نفوس پاک ہو، نمبر دو تاکہ زکات کی ادائیگی کے نتیجے میں تمہارے مال و دولت میں اضافہ ہو. خالص یؤمنون بالغیب کا ایک نمونہ ہے، یؤمنون بالغیب، غیبی طاقت پر ایمان. غریب اپنی بساط کے مطابق اگر مال راہ خدا میں خرچ کرے گا، اللہ اس خرچ کے نتیجے کو اس کو امیر بنا دیتا ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے ہیں. نہج البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے کلمات قصار مختصر امیر المومنین کے اقوال الذین پر مشتمل ہے، اس میں آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے، آزما لے آپ جنہوں نے آزمایا، اس کو سن کے انہوں نے مجھے بتایا ہے، رپورٹ دی ہے مجھے، اذا عملا الصدقہ. جب تم فقیر ہو جاؤ, تم بے روزگار ہو جاؤ اور اس غربت سے بے روزگاری سے نکلنا چاہتے ہو, تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اس مالی کمزوری سے نکالے, مالی بحران سے نکالے, آپ فتادر اللہ کے صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ سے تجارت شروع کر دو, اللہ تمہاری حالت بدل دے گا. خرچ کرنے کے لیے قرآن آیات ہیں, راہ خدا میں خرچ کرو, اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کئی گنا متبادل دے گا. اللہ خیر الرازقین. خطبہ کو پڑھیں, اس کی تعلیمات کو, اس میں بی بی نے جو معارف الہی کو بیان کیا ہے اس کو عام کریں. قرآنی آیات اور اسلام کی مستند تاریخ, اس سے ایک ناقابل انکار حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ محمد اور آل محمد ان کو ہماری جتنی فکر ہے, ہمارے برے انجام کی جتنی ان کو فکر ہے, خود ہم کو بھی اس کی اتنی فکر نہیں ہے. عصر عاشور کا ایک واقعہ یا امام حسین کا ایک فرمان مختار کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. امام حسین نے عمر صاحب کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ دیا, اما ہادی امامت رسول اللہ انا لابسها, یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ میرے نانے کا امامہ نہیں ہے. قالوا بلا, یقیناً یہ آپ کے نانے کا امامہ ہے. اما ہادی سیف رسول اللہ انا مقلدها, یہ تلوار جو میں نے آبدان کر رکھی ہے یہ میرے جد کی تلوار نہیں ہے. قالوا بلا, یقیناً یہ آپ کی جد کی تلوار ہے. فرمایا اس وقت اس زمانے میں آج پوری دنیا میں روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی دوسرا نواسے پہ محبت تمہیں مل سکتا ہے؟ جواب دیا کلا, ہرگز نہیں, آپ واحد نواسے پہ محبت ہیں فقط دنیا میں. میں نے تمہاری دین کو, تمہاری شریعت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ کلا, ہرگز نہیں. اذن بما تقاتلوننی, پھر کیوں تم میرے قتل پر کمر بستہ ہو؟ جواب ملا بغضا لابیک, آپ نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا, آپ کے بابا نے مارا ہے, ہم بدل لینا چاہتے ہیں, ان سے بدل لینا چاہتے ہیں. ایسے حساس وقت میں راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ہم نے آگے بڑھ کے عرض کیا حضرت پیغمبر اس حساس وقت میں آپ دشمن کے سامنے رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, کیا ہوا؟ کسی شہید کی شہادت یاد آ گئی, الحمدار ہم شکر پیغمبر اصحاب. فرمایا نہیں, کسی شہید کی یاد نہیں رولا رہی, یہ جملہ تاریخ میں ہے. اب کی لہا اولاد القوم یدخلون النار لأجلی, یہ جو میرے سامنے عمر خان کا لشکر ہے یہ ان کے برے انجام کا تصور کر کے میں رو رہا ہوں کہ یہ میرے خلا بغاوت کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے. پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں, پتا ہے ابھی وہ چند لمحوں کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے, میری شہادت کے بعد پھر اہل حرم کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے, سب پتا ہے, لیکن ان کے انجام کا تصور کر کے ہو رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں قرآن کی ایک آیت ہے, اگر وہ آیت نہ ہوتی باور کرنا مشکل تھا کہ پتہ نہیں امام حسین نے یہ فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا. خدا قرآن میں اپنے حبیب سے فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, میرے حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنی امت کو گمراہ دیکھ کے آپ کو اتنا صدمہ ہو رہا ہے, ہمیں تو آپ کی جان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے.
بابا کی صفت خاتون جنت کو ملی تھی میراث میں. ایک دن اپنے بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں بابا آپ نے علی سے میرا نکاح کیا, شادی ہوئی, 500 درہم حق مہر مقرر ہوا, 500 درہم. آج بھی کچھ لوگ جی مہر حضرت زہرا رکھنا چاہتے ہیں, 1 درہم جو ہے وہ 2.5 گرام کا ہوتا ہے, 2.5 گرام کا چاندی, 2.5 کو 500 میں ضرب دیں 1 گرام بنیں گے 1250 شاید. پھر مارکیٹ سے چاندی کا ریٹ معلوم کریں کہ آج کل 1 گرام چاندی کتنے کا ہوتا ہے. آج 500 درہم چاندی کی قیمت آپ کے سامنے آ جائے گی. فرماتی ہے میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں, اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کی بیٹی ہوں, میرا حق ہے 500 درہم, اور میری شادی کے بعد جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے 500 درہم حق ہے رکھ رہا ہے. بات مہاراج جی کہ وہ صالحہ عملیہ من حال صالحین میں نے پڑھا ہے مستحب ہے مہر شرعی 500 درہم رکھا جائے. فرمایا آپ نے ایک بیٹی علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 درہم امیر المومنین ادا کر چکے تھے. فرماتی ہے نہیں بابا, میں آپ کے پاس کوئی درہم دینار کمانے کے لیے نہیں آئی, بلکہ میں تو یہ کہوں گی علی نے جو 500 درہم حق مہر ادا کر دیا ہے وہ بھی علی کو واپس دے دیں. پھر بیٹی بابا کے پاس کیا فرمائش یا خواہش لے کے آئی ہو, کیا چاہیے تمہیں حق مہر کے طور پر؟ وہ 500 درہم بھی اگر واپس کرنا چاہتی ہو تو پھر مجھ سے کیا چاہیے, خدا سے کیا چاہیے حق مہر کے طور پر؟ حنانا مہربان, یہ صرف حسن اور حسین اور زینب و ام کلثوم کے لیے مہربان نہیں تھی, یہ بابا کی امت کے گناہگاروں کے لیے مہربان تھی. میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کی اجازت دے, ان اختیارات, تاکہ ان اختیارات کو روز قیامت استعمال کر کے گناہگاروں کو بخشواؤں, جنت کا ان کو حقدار بنا سکوں. مرحوم غزنوی نے لکھا ہے کہ بی نے اپنی اس فرمائش کا اظہار کیا, چند لمحوں کے اندر جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات اور اس کے دستاویز لے کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات لے کے وصیت فرمائی بی بی نے, میں جب اس دنیا سے جانے لگوں تو ان اختیارات کو دستاویز کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ قبر میں دفن کرو. آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنتے ہیں کہاں اور کس طرح بی بی ان اختیارات کو استعمال کریں گی. اذا کان یوم القیامہ, دو چار سال پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ جیو چینل کے خلاف ایک تحریک چلی تھی, اس میں سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولوی احمد لدھیانوی نے اس روایت کو توڑ دیا تھا, طالبان ارواح پر اضافہ میں یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی یا اہل محشر, محشر والوں غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم, ہاں اپنے سروں کو جھکاؤ اپنے آنکھوں کو بند کرو. کیوں؟ کس کے احترام میں؟ فإن فاطمة بنت محمد تجود على الصراط, ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ یہاں سے میدان محشر سے گزر کے پورے صراط کو عبور کرنا چاہتی ہے. ہماری روایات کہتی ہے 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا جس پر دختر پیغمبر اور شفیع روز جگا ثوابوں کی تشریف لائیں گی. مرحوم نے اس روایت میں لکھا ہے, اس روایت کہتی ہے تشریف لائیں گی لیکن خالی ہاتھ نہیں ہوگی. وفی یدہا امیس مخضوب بدم الحسین, خاتون جنت کے ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خونالود کرتا بھی ہوگا. اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں فرمائے گی الہی انت العدل وانت الحکم, پالنے والے آج کی عدالت کا قاضی تو ہے. احکم بینی وبین قاتل بلدی, میرا فیصلہ اور میرے بیٹے کے فیصلہ کا قاتل کا فیصلہ تو خود فرما. پھر ایک جملہ فرمائیں گے خدایا مجھے ان عدالتوں کی شفاعت کی اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹے کی مظلومیت کو یاد کر کے روتے رہے. بعض روایات میں ہے خونالود کرتا ہوگا, بعض روایات میں ہے بی بی کے دامن پر باپ خوندہ حق کے داغ ہوں گے. لابد ان ترد القیامت فاطم وقمیصها بدم الحسین مدرجو. میدان محشر سے گزر کے جنت کے دروازے تک پہنچے گی, جنت میں داخل نہیں ہوں گی. جنت کی طرف پشت کر کے اور آگت آشار کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائے گی. خدا نے آپ کو یہ طاقت دی ہے اس منظر کا ابھی یہی بیٹھ کے آپ تصور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن حبیبی, کس احترام سے پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ یا ابن حبیبی, اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر, ماں کی لاقت کھلی نل کرنا, ہم نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے, اب کس کی انتظار میں کھڑی ہیں؟ فرمائیں گے الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم. خدا یا فاطمہ چاہتی ہے آج محشر والے سمجھیں کہ فاطمہ کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و منزلت ہے. یہ ایمان افروز جملہ ہے تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی. اس طرح اپنے پیروکاروں اور شیعوں کو اپنے ساتھ چن چن کے جنت میں لے کے جائیں گی, جس طرح آپ اپنے کسی پالتو پرندے کے آگے دانہ ڈال دیں وہ ان دانوں کو اٹھاتا ہے جس میں مغز ہو. پھر یہ روایت یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جتنے لوگ خاتون جنت کی شفاعت کے نتیجے میں جنت کے حقدار بنے ہوں گے اللہ ان سے فرمائے گا میں تمہیں بھی گناہگاروں کی شفاعت کی اجازت دیتا ہوں. انظروا الى من اطعمكم في حب فاطمہ, کتنی بابرکت معظمہ ہے. دیکھو ان میں آل محشر میں سے کس نے تمہیں دنیا میں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا, کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں گلاس پانی کا پلایا تھا. وَقُلُوا إِلَى مَنْ تَخَارُوا فِي حُبِّ فَاطِمَةَ, کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں تمہیں لباس دیا تھا, اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ. یہ روایت کہتی ہے عرب کے دو بڑے قبیلے ربیعہ اور مدر کے افراد کے برابر ان لوگوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے جن کی خاتون جنت نے شفاعت کی ہوگی. بس عطادارو ایک جملہ مجھے عرض کرنے دیں. جس مکرمہ کی تقدیم کے لیے اہل محشر نظروں کو جھکانے اور آنکھوں کو بند کرنے کے پابند ہیں, اس مکرمہ اور مقدمہ کی تکریم اور تعظیم کا حق مسلمانوں نے ادا نہیں کیا. شیخ جعفر ہلی رحمت اللہ علیہ الواثقون لدول معال محمد و محمد الملقن بلا تکفینی, ابھی تو فاطمہ کے بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر مسلمان آل محمد پر ظلم و ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے. وَمُجَمِّعِ حَطَبٍ عَلَى الْبَيْتِ الَّذِي, اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے. لَمْ يَسْتَمِعْ لَهُ لَا شَمُّ الدِّينِ, وہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا اور کیا ظلم و ستم ہوا. وَالدَّاخِلِينَ عَلَى الْبَطُولَةِ بَيْتِهَا وَالْمُسْقِطِينَ لَهَا مَعَ التَّجَنِّينِ, جس دروازے سے جبرائیل امین اجازت بلوائی اس گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہوئے, اس آقا کو شہید کیا جس کا نام ولادت سے پہلے محسن رکھا گیا تھا. اور کیا ظلم ستم ہوا؟ والقائدین امامہم بنجانہ, اپنے امام کے گلے میں رسن باندھ کے مسجد کی طرف کشاں کشاں لے گئے. آپ ارباب دانش ہیں, آپ کو پتا ہے کہ علی کو اس وقت لے جایا گیا جب خاتون جنت کا ایک نہیں دونوں پہلو دروازے سے مجروح اور زخمی ہو چکے تھے. مگر بی بی کو اپنے پہلو کا درد بھول جاتا ہے اور پیچھے پیچھے جاتی ہیں, فرماتی ہیں خرج ابن عمی, ہاں میرے امام کو یہ حال کر دو, اولا آپ کی فلے دعا آتی اور نہ بس دعا کے لیے سر کے باپ کو لوں گی. ماشاء اللہ سب صالحا و فصیل رہا فی الفضل عند اللہ الا دونی, یاد رکھو تو فرماتا میرا مقام کوئی ناقص سادے سے کم نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. امیر المومنین سلمان فارسی سے کہتے ہیں ادرک ابنۃ محمد, سلمان یہ محمد کی بیٹی ایک باپ کے قبر تک نہ پہنچنے پائے. خدا کی قسم اگر باپ کی قبر سر پر رکھ کر بدعا کی ابھی ابھی لوگوں پر عذاب نازل ہوگا. سلمان کہتے تھے ایک گواہ ہوں میں دیکھ رہا تھا بی بی نے کوئی بدعا نہیں کی, سر کے باپ ہی نہیں کھولے, ابھی زبان پر بانو کا نام آیا نبی کی دیواریں اور اس کی بنیادیں زمین سے بلند ہونے لگی. اتنی بلند ہوئی اگر کوئی مسلمان چاہتا اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. بس مجھے عرض کرنے دیں دادا ہو, یہ مسجد النبی کی دیواریں اور بنیادیں کتنی حساس تھی.
معصومہ ماں نے صرف بالوں کا نام لیا تھا, ہماری جان نثار اسی ماں کی عفت معاف بیٹیوں زینب ام کلثوم پر امام سجاد کے دربار یزید
میں جو مصائب پر ہے اس میں ایک جملہ یہ تھا, میں اس مظلوم بابا کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو عراق سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا. لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت وآل احمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مریضوں کو خصوصاً مولانا غلام مرتضیٰ قاضی ایک پیچیدہ بیماری کی ان کو شکایت ہو گئی ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. ہمارا ان برادران عزیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور بخیریت اپنے اپنی منزلوں تک پہنچنے کے اسباب ان کے لیے فراہم فرما. بھائی مال محمد کے دہور میں تعجیل فرما, ان کے توجہات خاص کو ہمارے شامل حال فرما. ہمارے جو مومنین مومنات اسرائی امامیہ قید و بند کی صحبتوں میں ہیں, بہت سارے ہمارے جوان ہیں لاپتہ ہے, بعد کی موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں ہے, ان سب کو جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما. ہماری اس آرگنائزیشن کو احسن طریقے سے مکتب اہل بیت کو متعارف کرانے کا روح تشیع کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی زحمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
محمد وعلی محمد بلند تر سلام. حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد شفا نجفی صاحب جنہوں نے جناب سیدہ کے عنوان میں بہترین خطاب فرمایا, دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب سیدہ کی معرفت میں فرمائے. بر محمد وعلی محمد سلام. الحمدللہ علماء کرام ان وقت اصل سچتاری ہیں یوم زہرہ سلام اللہ علیہ میں تشریف فرما تھی چکا ہن, تشریف آوری جو سلسلو جاری ہے انشاءاللہ جے کو ترتیب دل پروگرام ہے ان پروگرام تحت اساں جا خطابات تھیندا, لیکن ان کا پہریاں آؤں شکر گزار آیا پانچ معزز مہمانن جو जेके कराची खां तशरीफ़ खणी आया आहिनि, क़िबला मोहतरम इक़बाल हुसैन जीवानी साहब, मोहतरम वज़ीर अली ख़्वाजा साहब, मोहतरम रज़ा अली साहब ऐं मोहतरम फिदा हुसैन ख़्वाजा साहब, ऐं साईजन खे सतेतालीह साईं खे प्रोग्राम में शिरकत ते ख़ुशामदीद ऐं भलीकार चवां थो। उन सां गॾोगॾु अंजुमन असवरिया, जेका असवरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जे वजूद में अचण खां पहिरियां सिंध यूनिवर्सिटी ताईं अंजुमन जी हैसियत में वजूद वरितो हुई, उन जा बानी क़िबला इलाही बख़्श मित्रो साहिब जन साईं में अॼु असांजे हिन कन्वेंशन ऐं इहो मज़ारा सलाम में शरीक थिया आहिनि, ऐं साईं जन खे हिन सतेतालीह मर्कज़ी कन्वेंशन ऐं योम फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह में तशरीफ़ खणी अचण ते ख़ुशामदीद ऐं भलीकार चवां थो। यकीन साईं जन जो हिते अचणु असांजे लाइ हौसला अफ़ज़ाई जो बाहिस बणियो आहे। उमेद कयां थो त अहिड़ी शफ़क़त जो हथ असगरिया स्टूडेंट्स जे कारकुननि ते असांजे बुज़ुर्गनि जो इनशाह जारी रहंदो। सिलसिला ख़िताबत खे अॻिते वधाईंदे ऐं गुज़ारिश कंदुसि क़िबला हुज़रतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलामा ग़ुलाम अब्बास जोयो साहब जन खे त साईं जन अचनि ऐं सतेतालीह योम ज़हरा खे ख़िताब करणु फरमाईंदे।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين طبيب حبيب قلوبنا أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب المجيد وفي الفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله قابل قدر ہیں سامعین کرام، علماء کرام، آپ دوستوں کا یہاں آنا اور ہمارا پڑھنا رب اکبر اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ انتہائی عظیم محفل ہے، عظیم لوگ تشریف فرما ہیں اور عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ خوش قسمت ہے وہ جوان جو اپنی تمام مصروفیات کو ختم کر کے اس پنڈال میں موجود ہیں، اور یہ تنظیم ماشاءاللہ جو نوجوانوں کی تربیت کے لیے پورے پاکستان میں اور بالخصوص سندھ میں خدمات انجام دے رہی ہے، انتہائی قابل قدر ہے۔ جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تمہیں اس وقت جتنی تربیت کی ضرورت ہے شیعہ جوانوں کو، ماشاءاللہ میں اس کا تمام کریڈٹ دیتا ہوں سید حسین شاہ لوسی صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی دن رات کی محنت، کوشش اور لگن سے نوجوانوں کے لیے بہترین نظام قائم کیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں آپ کے سالانہ پروگراموں کی لسٹ ماہانہ پروگراموں کی لسٹ ہے، تو یقین کیجیے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہر نوجوان ان تنظیم کا حصہ بنے اور ایسی ہی تربیت حاصل کرے تاکہ کل وہ مقصد اہل بیت کو عظیم مراتب تک پہنچا سکے۔ سلوات پڑھے محمد والا دوستو بزرگو، آج کا یوم کا موضوع یوم زہرا بہت ہی عظیم موضوع ہے، یعنی اس میں ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اس چیز کی طرف کہ یوم زہرا صرف ایک دن یوم زہرا نہیں ہو، ایک مومن کا ہر دن یوم زہرا ہو، کہ ہر روز اپنی صبح کی ابتدا جناب زہرا کے نام سے شروع کرے اور اس کی انتہا بھی فکر جناب زہرا پر ہونی چاہیے، یعنی زندگی کا اصول بنا لے کہ انسان اس چیز کو متوجہ رہے اس بات کی طرف کہ ہمارے راہبروں نے اس دین کو بچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنے دکھ سہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے کہ جناب زہرا پر مصائب نہ آئیں، اہل بیت کا کہا اتنے دکھ اور تکلیفیں نہ دیکھے، تو کیا دعا نہیں کر سکتے تھے کہ اے اللہ میری بیٹی سے یہ مسائل دور کر دے؟ دعا مانگ سکتے تھے، اور یقیناً اگر دعا مانگتے مستجاب بھی ہوتی، قبول ہوتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ دعا نہیں مانگی؟ اس لیے دعا نہیں مانگی کہ ان پر جو مسائل آئے ہیں یہ ہمارے لیے دین کی معرفت کا ذریعہ بن گئے، اس کے ذریعے ہم دین کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہمیں دین کے حقیقی مقاصد اور مرتبے کا علم ہو، ہمیں علم ہو کہ وہ دین جو آج ہمارے پاس ہے اس پر پہنچانے میں کتنا خرچ ہوا۔ سلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہ، پھر بھی ضرور پڑے گا محمد علی۔ بس مختصر سے انداز میں چند چیزیں آپ صاحبان علم کے سامنے علماء کرام کی موجودگی، اور ماشاءاللہ آپ کی سب علماء اپنی اپنی جگہ پر علم رکھتے ہیں، اور بہت سارے دوست ایسے مفکر بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل میں کہ جن کو میں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں کہ جو ذہنی طور پر بڑے بلند فکر رکھتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ دوست متوجہ نہ ہوں گے کہ میں بار بار یہ کہوں کہ آپ توجہ کریں یا میری طرف متوجہ ہوں یا الفاظ کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اپنی محفل اور مجالس میں، کیونکہ آج یوم زہرا کے حساب سے میں صرف چند مقدماتی باتیں عرض کروں گا، اگر وہ تشریف فرمائیں گے یقیناً وہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے آپ کے سامنے سیرت طیبہ جناب زہرا مرضیہ پر، کہ زندگی کا مقصد حاصل کرنے کا چند طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ہم اپنی محفلوں میں سیرت اہل بیت بیان کرتے ہیں، سیرت اہل بیت بیان کرنے کا مقصد کیا؟ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کس سے بیان کرنا، پرانے واقعات بیان کرنا، ہو سکتا ہے آپس میں کوئی اختلافات کا سبب بنے، لیکن ہمیں قرآن یہ درس دیتا حقیقت بیان کیا کرو، واقعات زندگی بیان کرو، اچھے اچھے واقعات بزرگوں کی سیرت کے بیان کرو۔ جب کوئی سیرت بیان کرتا ہے، قصہ بیان کرتا ہے، تو سب سے پہلا عمل جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے تفکر کرنا، کہ واقعات کے اوپر انسان کو تفکر کرنا۔ جیسے قرآن کریم میں بھی آیا ہے، خدا متعال ارشاد فرماتا ہے فاقصص القصص لعلہم یتفکرون،
کہ اے محمد آپ ان قصوں کو بیان کیا کریں، واقعات کو بیان کریں، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کرنے لگ جائیں۔ مجلس ادا کا مقصد یا درس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، تفکر کیا جائے۔ اب تفکر کرنے سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں انسان کو،
کہ جب وہ کسی واقعے میں تفکر کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو یقیناً پہلی تربیت کا جو انسان کی ہے وہ فکر کرنا، پہلا مرحلہ جو انسان کی ترقی کا ہے وہ غور و فکر کرنا۔ اگر ایک انسان فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، تو اس کا نفس جو ہے وہ نیکی کی طرف مائلے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے کس چیز کی طرف توجہ کروایا گیا کہ آپ فکر کریں، غور و فکر کریں، کہ جو بھی واقعات قصص بیان ہوتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ یہ قصے واقعات ان کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کو فکر کا درس ملے، یہ تو تفکر کرنے لگ جائے۔ اس لیے جناب زہرا کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایسے بیٹھے اتحاد پر کتنے مسائل آئے ہیں، کس نے تکلیفیں دی ہیں، کس انداز میں محمد و آل محمد نے دین کو بچانے کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اگر واقعات بیان نہ ہوں گے تو انسان فکر نہیں کر سکے گا۔ اس لیے قصص کو بیان کریں تاکہ تفکر کا موقع ملے، غور و فکر ہو۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ جب کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے تو اس میں فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، کہ جب واقعات سنتا ہے تو کون سا درس ملتا ہے؟ عبرت کا درس۔ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ محمد آپ صاحبان علم کے سامنے واقعات بیان کریں، یقیناً واقعات میں صاحبان عقل کے لیے عبرت کا سامان، یعنی عبرت آپ کا سامان ہے، عبرت حاصل کرنا۔ خود حضرت علیہ السلام نے بھی وصیت میں یہ جملے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ تاریخ کا مطالعہ کرو، گزشتہ واقعات و حالات جو ہیں ان کو پڑھو، تاریخ ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ تاریخ گزرے ہوئے واقعات کو تمہیں موجودہ دور میں دکھائی دے، اور عبرت حاصل کرو گے کہ کل معاشرے کے اندر فلاں فلاں نے یہ غلطی کی تھی، اس کا انجام برا ہوا، آج یہی غلطی میں نہ دوہرا ہوں، آج یہی عمل دوبارہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم واقعات پر توجہ کریں گے، ان سے عبرت حاصل کریں گے، تو عبرت کا یہ نتیجہ ہوگا
کہ انسان صاحب بصیرت ہو جائے گا۔ جب صاحب بصیرت ہوگا تبھی وہ عالم بنے گا، کہ جب تک اس کے اندر تفکر نہیں ہے، فکر کرے گا تو عبرت حاصل کرے گا، عبرت حاصل کرے گا تو عالم بنے گا، تو جب تک علم نہیں آئے گا عمل کیسے کرے گا۔
یعنی یہی تو فرق ہے کہ جو تفکر نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا, اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے عمل کا انجام آپ دوستوں کے سامنے, ان کا عمل کیسا ہوتا ہے, پھر وہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ نہ دنیا کے فائدے کا ہوتا ہے اور نہ آخرت کے فائدے کا ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان بصیرت حاصل کرے, اور بصیرت ہمیشہ جو ہے وہ تفکر اور عبرت سے حاصل ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد وال محمد. واقعات بیان کرنے سے, سیرت بیان کرنے سے جہاں انسان کی فکر بڑھتی ہے, بصیرت آتی ہے, وہاں تقویت قلب بھی ہوتی ہے کہ انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے, انسانی دل کو تقویت پہنچتی ہے. کہا گیا کہ بزرگوں کی سیرت پر غور و فکر کیا کرے تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو, دلوں میں تقویت آئے. بچہ کیا ہے تقویت کیسے آئے گی؟ عمل میں, کردار میں. دل کبھی ہوگا کہ جب ہم ان کی مصیبتیں دیکھیں گے, یعنی آج جو نئے تنظیمی دوست ہیں اصلیت اسٹوڈنٹ کے, وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں کہ اس تنظیم کو یہاں تک پہنچانے میں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, کتنی کتنی زحمتیں کی, کتنی دور دراز کے سفر کیے. اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بچانے والے کے مصائب کو دیکھیں کہ انہوں نے اس نماز کو کتنی زحمتیں اور تکلیفیں اٹھا کر بچایا ہے. اگر ہم زکات کے معاملات پر غور کرتے ہیں تو اس وقت بھی تقویت پہنچتی ہے. یعنی مختصر یہ جملہ عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ آج مکمل دین کو اس تک پہنچانے کے لیے آیات عظام, علماء کرام, مراد کرام, ائمہ معصومین, انبیاء کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. جب ہم یہ واقعات سنیں گے تو اپنے آپ کو اس جگہ پر پائیں گے کہ ہاں اگر آج مجھے بھی دین کا کام کرنے کے لیے رات کو جاگنا پڑے تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر آج مجھے دین کے لیے زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے, ایک اچھے کام کے لیے وقت دینا پڑ رہا ہے, پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے, تو انسان پریشان نہیں ہو. کہ اس لیے کہ جب واقعات سنے گا تو اس کا نفس اس دین کی طرف آمادہ ہو جائے گا, اور وہ تقویت ملے گی کہ دیکھے تو صحیح دین کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی. اس لیے جناب زہرا مرضیہ کی سیرت کے واقعات بیان ہونے چاہیے کہ علماء کرام موجود ہیں اور آپ سب ماشاءاللہ محفل و مجالس میں شریک ہونے والے ہستیاں ہیں کہ دیکھیں کہ ولایت حضرت علی علیہ السلام کے لیے بی بی زہرا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. مختصر عرض کروں کہ ایک وہ وقت آیا کہ جناب زہرا مرضیہ عرب کے ایک ایک گھر میں گئی اور ان کو جا کر ولایت علی کا درس دیا اور ان کو بتایا کہ اے لوگوں تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو, تم نہیں جانتے ہو کہ علی کی ولایت حق ہے. یعنی دیکھیں گے ولایت علی کے لیے بی بی زہرا مرضیہ نے کتنی تبلیغ کی. محافظ ولایت ہیں جناب زہرا مرضیہ. آج اگر ہم یہ قصص اپنے نوجوانوں کے سامنے بیان کریں کہ کس انداز میں جناب زہرا نے ولایت علی کے لیے تکلیفیں برداشت کی, ایک ایک جگہ جا کر درس دیا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بعد محمد وعلى محمد ولن ترسل الله. آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کس انداز میں جناب زہرا مرضیہ نے ولایت علی ابن ابی طالب کے پرچار کے لیے تکلیفیں اٹھائیں کہ آج ہم مولا کی ولایت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, یہ زحمتیں برداشت کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایک دروازے تک ایک بزرگ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس لیے تشیع کی ترقی نہیں چاہتے، ولایت کا پرچار اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ علی ہمارے امام ہیں، بلکہ ولایت علی کے پرچار میں تشیع کی ترقی میں اسلام کی ترقی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسلام دنیا میں بلند ترین مرتبہ ہو جائے اور سب کے سب لوگ جنتی ہو جائے تو وہ ولایت علی کا پرچار کرے، لوگوں کو محمد و آل محمد کا محب بنائے۔ بزرگوں کی سیرت نمونے عمل ہے۔ بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بزرگوں کے واقعات میں سیرت میں انسان کو سب سے پہلے فکر ملتی ہے، بصیرت حاصل ہوتی ہے، تقویت قلب ہوتی ہے، اور پھر آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی اہم ترین بات ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بزرگوں کی سیرت پر بحث کرنے سے انسان کو نمونہ عمل ملتا ہے، نمونہ عمل۔ کہ نمونہ عمل آج ہم ہمارے لیے کون سی چیز نمونہ عمل ہونی چاہیے؟ آج معاشرے کے اندر بچے سے جب پوچھتے ہیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، وہ کسی کرکٹر کا نام لے رہا ہے، کسی ہیرو کا نام لے رہا ہے، کسی ایسے فرد کا نام لے رہا ہے، نہ تو دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں۔ وہ کہتا ہے میں ہیرو بننا چاہتا ہوں، کرکٹر بننا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے ایسے لوگوں کا کردار پیش ہوتا ہے، انہیں کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں، انہیں کو معاشرے کے اندر بلند دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے میں ہیرو بننا چاہتا ہوں، میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ہاں، اس لیے سیرت اہل بیت کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ کہے کہ میں شاگرد آدم محمد کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اتنا زیادہ اس چیز کو پرچار کیا جائے، سیرت کو بیان کیا جائے کہ ہماری ہر بیٹی کہے کہ میں سیرت بی بی زہرا پر کرنا چاہتی ہوں، وہ اس کو پتا چلے کہ جناب زہرا کی سیرت پر عمل کرنا کتنا بلند مقام ہے۔ اس لیے زیادہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم بہادر و مجالس مناقب کریں، ایام فاطمیہ کو ایام عاشورہ کی طرح منائیں، اور اتنا زیادہ چیز کا اتنے پروگرام رکھے کہ ہر گھر میں پروگرام رکھے۔ میں تو دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے گھر میں، جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ کتاب خرید کرے، کتاب خرید کے رکھے کہ جب بھی کھانا لگے آپ کے بچے بیٹھے ہوں ان کے سامنے سیرت بی زہرا کا ایک واقعہ بیان کر کے اس کے بعد کھانا کھائیں، رتین بنا لے گا اپنے گھر میں کہ کتاب رکھی ہو، سب ٹیبل پر بیٹھے ہو، جناب زہرا کی سیرت جان کے مجلس بھی ہو جائے گی اور جناب زہرا کی سیرت بھی پہنچے گی بچوں پر۔ اس لیے آج کے دور میں نمونے عمل جو ہے خواتین کے لیے جناب زہرا کی سیرت آنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے عام دوسری شخصیات کے لیے کہ بھی فلاں خاتون نے یہ کام کیا، فلاں خاتون نے دین کی اتنی خدمت کی، فلاں خاتون نے معاشرے کی اتنی خدمت کی۔ اچھی بات ہے، لیکن نمونے عمل بننے کے لیے وہ خواتین نہیں جناب زہرا ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زہرا کی سیرت جب بیان ہوگی تو وہاں پتا چلے گا کہ زہرا کا کردار اپنے بابا کے ساتھ کیسا تھا۔ کائنات میں کوئی ایسی بیٹی ملتی ہے کہ جس کے بارے میں اس کے بابا نے کہا کہ فاطمہ کو ان میں علی ہے، یہ جناب زہرا ہے کہ بابا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ یہ کردار ہے، یہ عمل ہے جناب زہرا ماتیا کا۔ اس طرح شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں، اولاد کی تربیت کرنے میں، معاشرے کے اندر دین کی تربیت کرنے میں تبلیغ کرنے میں کتنی جان پہچانی سے کام کیا جناب زہرہ بن دیا سیرت نمونہ عمل. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان واقعات کو بیان کرنا ضروری ہے. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جناب زہرہ کے واقعات بیان کرنے میں کچھ لوگ ہیں جن کے اسلام کے ابتدائی دور میں جو لوگ تھے ان کے نام آتے ہیں اور اس سے معاشرے کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. انداز بیان ہونا چاہیے ایسے انداز میں بیان نہ کیا جائے کہ جس سے فساد پیدا ہو. کیونکہ اتحاد و وحدت بھی ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر اتحاد کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جب تک ہم اتحاد پیدا نہیں کریں گے اپنے معاشرے کے اندر دوسرے کو بات سنا نہیں سکیں گے. اس لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائے ایسے انداز میں بات کی جائے کہ اتحاد باقی رہے. نہیں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نمونے عمل کی بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کون سے ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر اکرم کا حکم مانا اور صحیح معنوں میں پیغمبر کی سیرت پر عمل کیا. اگر ہم یہ قصے بیان نہیں کریں گے واقعات بیان نہیں کریں گے تو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بزرگوں کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ بھئی کون سی ہستی ہے جس کو نمونے عمل بنانا چاہیے اور کون سے ایسے ہے جس کو نہیں بنانا چاہیے. میں کتاب پڑھ رہا تھا اس میں ایک سوڈانی عالم تھا اس کے بارے میں عبد المنعم حسن نام ایک سوڈانی عالم. اس نے کہا کہ میں مطالعہ کر رہا تھا تاریخ عرب کا مختلف تاریخیں پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب مجھے ملی جس میں جناب زہرہ مرضیہ کا خطبہ لکھا ہوا تھا. میں نے اس خطبے کو پڑھا. پہلے پہلے تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا کہ جناب زہرہ رسول اللہ کی بیٹی کے لیے کوئی ایسا انتظام کر سکتا ہے کہ دروازے پر آگ لے کے جائے. جناب زہرہ دربار میں آئے اور وہ بیٹھے رہے جناب زہرہ کھڑے ہو اور دلائل قرآنیہ پیش کرے اپنے حق کے لیے اور جو لوگ مسند پر بیٹھے وہ نہ مانے. بہتا مجھے تعجب ہوا یقین ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن جب اس خطبے کی اسناد دیکھی روایات دیکھی اور بار بار اس کو پڑھا تو میری آنکھیں تھی کہ جن سے آنسو روک ہی نہیں رہتے اور میں بار بار اس خطبے کو پڑھ رہا تھا. اس خطبے سے سبق مل رہا تھا. ایک ایک جملہ خطبے کا پڑھا. اس نے کہتا ہے کہ میں نے ایک ایک بات پڑھی جناب زہرہ مرضیہ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا مطالعہ کیا. جب اس انداز میں وہ سوڈانی عالم لکھتا ہے کہ میں نے مطالعہ
جناب زہرہ کے خطبے کا تو مجھے اصل حقیقت پتہ چلی کہ بھی واقعاً اسلام کے حقیقی وارث کون ہے. خطبے سے پتا چلا. اس لیے جناب زہرہ کے خطبے کو عام کرنے کی ضرورت ہے. جناب زہرہ کا خطبہ جگہ جگہ پڑھا جانا چاہیے مجمع عام میں پڑھا جانا چاہیے. جناب زہرہ کے خطبے پر عبور ہونا چاہیے. کوشش کی جائے کہ ہر جوان جناب زہرہ کا خطبہ پڑھے ہر مستور جناب زہرہ مرضیہ کا خطبہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے اس خطبے کے اندر ایسی فکر دی گئی ہے اور دین کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے اہل بیت پر اس انداز میں ظلم کیا گیا ہے.
یعنی اگر چاہتے ہو تشیع ترقی کرے تو جناب زہرہ مرضیہ کے خطبے کے اوپر کام کیا. بہت ساری باتیں ہے لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور وہاں آپ کا گلگان مجھ سے بہتر ہستیاں موجود ہیں تو آپ کو اپنے خطبات سے محسوس کریں گی. ہاں دوستو بزرگوں, نمونہ عمل کہ ہمارے لیے نمونہ کیا ہونا چاہیے, جیسے قرآن نے کہا کہ پیغمبر اکرم تمہارے لیے نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی تمہارے لیے نمونہ ہے, یعنی گویا جہاں نبی نمونہ ہے وہاں نبی کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نمونے عمل ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہی ہے کہ ہم جو بحث کرتے ہیں, تکرار کرتے ہیں, یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ اصحاب کے بارے میں یا نبی کے ساتھ بیٹھنے والوں کے بارے میں, تو آج ہم اگر نمونے عمل کرنا چاہتے ہیں تو جب تک سیرت اور کردار کا پتہ نہیں چلے گا کیسے پتا چلے گا کہ کس کو نمونے عمل بنائے. محمد والا دوستوں بزرگوں, ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت جناب زہرا کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کے لیے بی بی کو نمونہ عمل بنائیں. نبی کریم کا آخری وقت ہے, آخری وقت میں رسول خدا نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا, کچھ وصیتیں کی. مولا علی بھی موجود ہیں, امام حسن بھی موجود ہیں, امام حسین بھی موجود ہیں. نبی کریم نے جناب زہرا کی پیشانی پر بوسہ دیا, زارو قطار رونے لگے, آپ کی آنکھیں برس رہی تھیں, رو رہے تھے. جناب زہرا نے پوچھا, بابا آپ اتنا کیا فرما رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں؟ جب رسول خدا کو رخ دیکھا تو اس کے علی نے بھی گریا کرنا شروع کیا. نبی کریم فرماتے ہیں, زہرا میرے پاس جو تجھ پر مسائل آئے ہیں نا, ان مسائل کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میرے پاس میری امت تیرا لحاظ نہ کرے گی. اے زہرا تیرے پر دکھوں کے بہار آ جائیں گے, اے زہرا تم پر بڑی مصیبتیں آئیں گی. نبی کریم رو رہے ہیں. روایت کے لفظ ہیں کہ رسول خدا کا سر اقدس جناب زہرا کی گود میں دخل پاک ہوا. جب دروازہ بجا, بی بی نے کہا کہ شاید چلا جا, میرا بابا آرام کر رہا ہے. دوسری دفعہ دروازہ بجا, بی بی نے فرمایا شاید چلا جا, میرا بابا آرام کر رہا ہے. اتنے میں جناب زہرا کی آنکھ سے آنسو دب گیا, جو چہرے اقدس رسالت پر گرا, رسول خدا نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھ کر کہا, زہرا میری زندگی میں تم نے کس نے رلا دیا؟ کہا بابا شاید کھڑا ہے, میں آرام آیا ہے, میں کہہ
على لعنتك قول موسى.
بل محمد وعلى محمد من أنت أرسله.